اب آگے ایک چھوٹی سی آیت ہے جس کے اندر اشارہ مل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب کو کچھ کہا، وَخُذْ بِيَدِكَ، اور لے لیجیے اپنے ہاتھ میں، دِخْسًا، دِخْسًا کہتے ہیں جھاڑو کو، پیچھے یہ لفظ سنے آپ نے، یعنی اس لفظ کے روٹ سے آیا تھا، اور وہاں میں نے اس آیت کی مثال دی تھی آپ کو، ادغاس و احلام، یہ تو پرا گندا خواب ہے، وہاں یہ کہتا ہے بکھری ہوئی لکڑیاں، اسکیٹرڈ تھاٹس، ایک سوچا رہی ہے، ایک جا رہی ہے، کر رہی ہے، تو دخسن جھاڑو کیوں، کہ مختلف سائز کے تنکوں سے ایک میں جمع کر دیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جھاڑو کا ایک یا ہاتھوں میں ایک تنکوں کا مٹھا لو، فدرب بھی، اور مار لو جس کی نیت کی ہے تم نے، ولا تحنس، دیکھو قسم نہ توڑنا، حنسا سے ہے یہ لفظ، تحنس، قسم نہ توڑیے گا، اب یہ کون سا واقعہ تھا، اس کے بارے میں قرآن خاموش ہے، حدیث میں ہمیں کوئی زیادہ بات نہیں ملتی، کچھ روایتوں سے یہ چیز مل جاتی ہے کہ بیماری کے دنوں میں حضرت ایوب نے ناراض ہو کر کسی بات پہ اپنی بیوی کے لیے قسم کھا لی تھی کہ مجھے صحت ملے گی نا تو تمہیں 100 کوڑے ماروں گا، اس پہ باس نے یہ بھی کہا کہ بے صبرا پن کی بات کر دی تھی کہ اللہ سے مانگتے کیوں نہیں، اللہ عالم، بہرحال کوئی بھی بات تھی، اب بیوی واحد عورت تھی جن کے ساتھ رہ گئی تھی، باقی سب ساتھ چھوڑ کر بیوی بے گناہ تھی، بیماری میں انسان چڑچڑا ہو جاتا ہے، آپ دیکھیے تیماردار جو تیمارداری کر رہا ہوتا ہے وہ بھی بہت ہی زیادہ فرسٹریٹڈ ہوتا ہے، بہت دکھی ہوتا ہے، اور جو بیمار ہوتا ہے اس کو بھی کچھ نہیں اچھا لگتا، جو لوگ بیمار ہو جاتے ہیں نا ان کی بیماری نہیں آپ کو دکھاتی، ان کا چڑچڑا پن آپ کو دکھاتا ہے، انسان تھے، ہو گیا ہوگا کوئی معاملہ، ہمیں کیا، لیکن یہاں سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک سبق بہت پیارا دیا کہ جب صحت مل گئی تو دکھوں میں غموں میں جو نیتیں کی ہوتی ہیں نا اس کو نبھاؤ، ہمیں یہ سمجھا دیا گیا، بعض لوگ جب بیمار ہوتے ہیں دکھی ہوتے ہیں نا تو کہتے ہیں ٹھیک ہو جائیں یہ کریں گے، بڑی بڑی نیتیں کر لیتے ہیں، اور جب وقت ٹل جاتا ہے تو اس وقت پھر اپنے آپ کو دوسروں کی نظروں میں کیا بنا لیتے ہیں، یہ سب کو پتہ، کہا نہیں اگر دکھوں میں کوئی منتیں مانی تھی تو اب صحت مل گئی ہے پوری کرو، اب مسئلہ یہ تھا کہ 100 کوڑے مارے ہیں بے گناہ بیوی کو، کیا کریں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ سکھایا نہیں، آپ پتلے پتلے تنکے لے لیں 100 اور ان کو ایک مٹھے میں کر کے پیار سے ایک ہلکی سی چپت لگا دیں، اس سے پھر بہت سارے مسئلے اخذ کیے گئے مفسرین نے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو کوڑے مارنے کی نیت کر چکا ہو اور اس شخص کی بیماری یا اس کے بڑھاپے یا اس کے کوئی تکلیف میں پڑنے کا ڈر ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک ایسا واقعہ ہو چکا ہے کہ جس کی بنیاد بناتے ہوئے یہ کیا جا سکتا ہے کہ پھر 100 تنکے اکٹھے کر کے ایک دفعہ مار لیے جائیں، ایک شخص تھا بہت بوڑھا، اس نے زنا کیا اللہ کے نبی کے دور میں، تو اس کو 100 کوڑوں کی سزا ملی، لیکن جب دیکھا کہ وہ تو اتنا نحیف اور اتنا کمزور ہے، صحابہ کرام نے آپ کو بتایا کہ اللہ کے نبی یہ تو یہ مار نہیں سہ سکے گا، تب اب دیکھیے اگر آپ جلادی ذہن رکھتے نا اس ویلا تو آپ کہتے مار دو اس کو تو مری جانا چاہیے، کہ اس بڑھاپے میں بھی اس کے دل سے ایسے جذبے نہیں گئے، لیکن آپ نے کیا کہا، اچھا تم ایسا کرو 100 تنکوں والی جھاڑو لے کے ایک دفعہ اس کو ہلکے ہاتھ سے لگا لو، تو وہ معاملہ ادھر بھی پورا ہوتا ہے، اس طرح سے کیا جا سکتا ہے، اس کو تھوڑا سا ہیلوں کے بنیاد پہ بھی لوگوں نے لیا کہ یہ تو ہیلا سازی ہو گئی، تو ہیلا سازی نہیں ہے، جب اللہ تعالیٰ نے یہاں کہہ دیا تو ٹھیک ہے، پھر بعض اس سے ایک اور اس موضوع لے لیتے ہیں کہ اچھا جب ادھر کر سکتے ہیں تو پھر زنا کرتے جائیں لوگ اور ان کو ہلکے ہلکے جھاڑو مارتے جائیں، تو یہ ہیلا ہوگا، شریعت کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ جس کا دل چاہے شریعت کو موم کی ناک کی طرح ادھر سے ادھر موڑ لے، بہرحال اس سے آپ کو دین کی فلیکسیبلٹی اور سافٹنس ضرور پتہ چلتی ہے کہ اس طرح کے معاملات میں انسان کا کیا معاملہ ہونا چاہیے، اسی طرح ایک روایت ہے حضرت سعید بن سعد سے، کہتے ہیں قبیلہ بنی سعد میں ایک شخص سے زنا کا ارتکاب ہوا، وہ ایسا مریض تھا کہ بس ہڈی اور چمڑا رہ گیا تھا، اس پر اللہ کے نبی نے فرمایا کھجور کی ایک ٹہنی لو جس میں 100 شاخیں ہوں اور اس سے بیک وقت اس شخص کو مار دو، یہ مسند احمد اور ابو داؤد کی روایت ہے، نسائی ابن ماجہ طبرانی میں بھی موجود ہے، تو لہٰذا اس طرح سے کیا جا سکتا ہے، لیکن شرط ہے کہ تنکے کا کچھ نہ کچھ حصہ ہر تنکے کا جو ہے وہ اس کی اسکن کو لگ جانا چاہیے، اب دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے دور میں آپ کی سنت کیا تھی کہ اگر آپ کسی بات کی قسم کھا چکے ہوتے تو آپ اس کو پورا نہ کرتے اور قسم کا کفارہ دیتے، آج ہماری شریعت میں یہ ہو سکتا ہے، حضرت ایوب کی شریعت میں یہ چیز نہیں تھی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو قسم کھا لے کسی کام کی پھر اس کے بعد اسے اچھی صورت دیکھ لے، یعنی یہ نہ کروں وہ کر لوں، تو وہ کام چھوڑ دے اور اس کا پھر کفارہ دے دے، تو لہٰذا وہ نظر پوری ہو جائے گی۔ تو اس طرح کے مسائل فقہی جو ہیں وہ ادھر سے نکلتے ہیں، جس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ دین جو ہے وہ بہت ہی اچھے طریقے سے چیزوں کو ٹیکل کرنا سکھاتا ہے۔ پھر ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ اس کے اندر بیوی کے کردار پہ بھی بات ہوگی۔ سب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، بعض دفعہ بیوی نہیں چھوڑتی۔ یہ معاشرتی بیویاں ہوتی ہیں، یعنی مشرقی بیویوں کی یہ شان دیکھی جاتی ہے۔ اس کے برعکس اگر آپ مغرب کے کلچر کو دیکھیں تو وہاں تو آپ سمجھ ہی سکتے ہیں کہ جو حالات ہوتے ہیں وہ کس قسم کے ہوتے ہیں، کہ اچھے دنوں میں تو بیویاں ساتھ ہیں اور برے دن ہوئے تو مرد اکیلے ہو جاتے ہیں۔ ایک اچھی بیوی کی یہاں بات ملتی ہے۔ نعم العبد انہ اواب، نعم العبد دوسری دفعہ آگے، پہلے ذکر کرو ہمارے بندے کا اور وہاں نعم العبد اچھے بندے ہیں۔ کیوں ان کی خوبیاں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے فیصلوں کو خوشی سے قبول کیا، اور انہ اواب اور وہ بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے، متوجہ ہونے والے تھے۔ پوری صورت میں ہم اوابین کی کہانیاں پڑھ رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سمجھتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر ہم حضرت ایوب کے کردار سے اواب کی صفات نوٹ کریں تو لکھ لیجئے جلدی سے۔ سب سے پہلی بات، اواب وہ ہوتے ہیں کہ جو خوشیوں میں اللہ کو نہیں بھولتے۔ دوسری بات، جب مصیبتوں اور مصائب میں مبتلا ہوتے ہیں تو شکوہ نہیں کرتے۔ تیسری بات، صبر کے ساتھ اس کی ڈالی ہوئی آزمائشوں کو برداشت کرتے ہیں۔ چوتھی بات، اسی سے صرف مدد مانگتے ہیں۔ پانچویں بات، ان کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ کچھ عرصہ تو اللہ سے مانگتے رہیں پھر اس کے بعد مایوس ہو کر دوسروں کے آستانوں پر ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ پھر اگلی بات، اوابین کو پتہ ہوتا ہے کہ جو ملنا ہے اللہ سے ملنا ہے، اور جو نہیں ملنا وہ اللہ سے ہی نہیں ملنا، تو کسی سے بھی نہیں ملنا۔ اور اوابین کو ایک اور بات پتہ ہوتی ہے کہ مصیبتوں کا سلسلہ کتنا ہی طویل کیوں نہ ہو جائے، بالآخر مجھ پر اللہ کی رحمت ہوگی۔ اگر اس دنیا میں نہ بھی ہو تو آگے جا کے ہو جائے گی، بس یہ ہے ضرورت بات کرنے کی۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا اِبْرَاهِيمَ، اور یاد کیجئے ہمارے بندوں کو، کون؟ ابراہیم و اسحاق و یعقوب۔ ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو، کون تھے وہ؟ اولی الایدی والابصار، بڑی قوت عمل رکھنے والے اور دیداور لوگ تھے، یعنی کو بے عمل لوگ نہیں تھے، کام کرنے والے لوگ تھے، بصیرت والے تھے، قدرت والے تھے، بہت دور اندیش تھے۔ کیسی ان کی خوبصورت باتیں تھیں کہ جب ان پہ کوئی آزمائش آئی کام نہیں چھوڑا۔ دو بڑی خوبیاں ادھر آئی ہیں، اولی العید، پیچھے بھی ہم نے بات کی حضرت داؤد کے ناطے سے، ید تو ہاتھ کو کہتے ہیں نا، یہاں ہے قوت عمل، یعنی یہ کام کرنا نہیں چھوڑتے تھے۔ آج ہمارا کلچر کیا بن گیا، ہر موقع پہ کام کرنا چھوڑ دو۔ کام میں لگا ہوا شخص تو کچھ نہ کچھ بیماری کو بھول ہی جاتا ہے۔ آپ قرآن کے لیے آتی ہیں، اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ کسی دن کوئی بھی خبر آ جائے، آپ بیمار ہیں، آپ کا کوئی فوت ہو گیا، آپ کو کوئی نقصان ہو گیا، آپ گھر بیٹھ جائیں گی تو آپ تو دکھی ہو گئی۔ اولی العید، اللہ کہتے ہیں ہاتھوں والے بنو، قوت عمل رکھو، کام کرو، بڑے بنو، صاحب بصیرت بنو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے، اس کی معصیتوں سے بچنے کی طاقت رکھو۔ یہ طاقت ملتی ہے، اس سے انرجی ملتی ہے۔ وہ صحابی ہی تھی نا کہ جس کو میدان جنگ میں بیٹے کی شہادت کی خبر ملی، انا للہ، باپ کی شہادت کی ملی، انا للہ، بھائی کی ملی، انا للہ، اور شوہر کی ملی تو روئی، اور ہر بات میں کیا کہہ رہی ہے، صرف یہ بتا دو کہ اللہ کے نبی کا کیا حال ہے۔ جب کہا بیٹا فوت ہوئے، کہا اللہ کے نبی کا کیا حال ہے، کہا وہ ٹھیک ہے، کہتی اگر آپ ہیں تو پھر سارے غم ہلکے۔ یہ کہنے کی باتیں نہیں ہیں، یہ پوز نہیں دی جا سکتی، یہ رٹی رٹائی باتیں نہیں ہیں، یہ اندر سے اٹھتی ہیں۔ جس کو اللہ کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ اور اس کتاب سے محبت ہو جائے گی، وہ ڈپریشن فری ہوگا، وہ غموں میں خوشیوں کی طرح مسکرائے گا۔ وہ کہے گا نہیں نہیں، جو آنسو ادھر بہانے وہ اللہ کی یاد میں بہاؤ، اپنے برے حال پہ رولو۔ فل یب کو کثیرن، کثرت سے رولو گو، بیما کسبو، جو کرتے ہو، جو عمل ہے، جو کرتوت ہیں، اس پہ رویا کرو۔ ایک شخص، ان کی بیٹی کا انتقال ہوا تو لوگ ان سے تعزیت کرنے آئے، کہنے لگے کل میری عصر کی نماز قضا ہو گئی، میرے پاس کوئی تعزیت کے لیے نہیں آیا، حالانکہ اللہ کے نبی نے کہا جس کی عصر کی نماز قضا ہو گئی وہ اس کے تو گھر، مال، اہل و عیال سارے ختم ہو گئے، جیسے یہاں حضرت ایوب کے قصے میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ آج میری ایک بچی کا انتقال ہوا اور تم لوگ میرے پاس صدموں کے لیے آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اولی العیدی والابصار بنائے، کھلی آنکھوں سے جئیں، جس موت کے گھڑے میں، جس موت کے مرحلے سے آج کوئی گزرا ہے، کل میں اور آپ بھی گزر سکتے ہیں. پھر جو شعور آتا ہے ایسے وقتوں میں، وہ کہے کہ اپنے آپ کو ہلا کے کہیں کہ شکر ہے میں ابھی زندہ ہوں. میں دعا کروں گی، میں اپنے جانے والوں کے لیے اللہ سے تڑپ کے طلب کروں گی، اور اپنے لیے اب اس زندگی سے نصیحت لوں گی. اللہ کے نبی نے فرمایا، السعید ممعید بغیر، خوش قسمت ہے وہ جو دوسرے کی موت سے نصیحت لے لے. میں بھی تو ہو سکتی تھی، ملک الموت کو کبھی غلطی نہیں لگتی. میرا وقت جب آئے گا کوئی اور نہیں میری جگہ چلا جائے گا. تو اصل جو کام کرنے کا وہ کیا ہے، اولی العیدی والابصار، دیدار لوگ تھے، دنیا میں اندھوں کی طرح نہیں چلتے تھے، آنکھیں کھول کر علم اور معرفت کے ساتھ چلتے تھے، حق شناس تھے، ان کو پتہ تھا ہمارے لیے دنیا میں کیا بہتر ہے اور آخرت میں کیا بہتر ہے. اور ایسے لوگ کون تھے، جو اللہ کی طرف سے چنے ہوئے تھے. انا خلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، یہ ہے وہ محرک جو بندے کو اتنا صبر دیتا ہے کہ ہم نے ان کو ایک خاص صفت کی بنا پر برگزیدہ کیا تھا، اور وہ تھی آخرت کی یاد. ہم نے ان کے دلوں کو آخرت کی یاد کے لیے خالص کر لیا تھا. ان کو پتا تھا جو آج بچھڑ رہا ہے یہ ابدی بچھڑنا نہیں ہے، ہمیشہ کی ملاقات کی تیاری ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، یہی پیغام دیتا ہے کہ تم چلو میں آئی. کہتے ہیں کہ جب دروازے کے دو پارٹ بند کیے جاتے ہیں نا، کبھی آپ کے ذہن میں ہوگا پاکستان میں جو دو دروازے ہوتے ہیں، تو اس میں ہمیشہ ایک پارٹ پہلے جاتا ہے، دوسرا اس کے پیچھے آتا ہے، اور دونوں پھر ایک جگہ پہ جا کے فٹ ہو جاتے ہیں تو دروازہ بند ہوتا ہے. کہتے ہیں یہ دروازے کے دو پارٹ جو ہے نا، یہ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ تو چل اور میں آیا. اسی کے ساتھ جا کے فٹ ہوتا ہے تو دروازہ بند ہوتا ہے. آج جو ہمارے جاتے ہیں ہمیں کیا لیتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کیا کہا حضرت فاطمہ کو؟ پہلے کان میں کچھ کہا تو رو پڑی، کہا کیا؟ فاطمہ میں جانے والا ہوں، میری موت کا وقت قریب ہے. جب وہ رو پڑی تو دوبارہ کان میں کچھ کہا، بلایا، کہا کیا؟ کہا تم سب سے پہلے مجھے ملو گی. کس چیز کی خبر تھی؟ فاطمہ کی موت کی تھی. کہا اچھا، میں آپ سے سب سے پہلے ملوں گی، تو ہنس پڑی. اور ٹھیک 6 مہینے کے بعد ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی. سب سے پہلے ملی اللہ کے نبی کو. تو جو جا رہے ہیں وہ تو جمع ہو رہے، وہ تو بچ گئے، مسئلے میں تو ہم پڑے ہوئے ہیں، ان کے تو وہ مشکل مرحلے ٹل گئے، نزا کی سختیاں، حشر کی، نشر کی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی آخرت کے گھر کی فکر لگا دے، ہم تو دنیا کے گھروں میں کھوئے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، یقیناً ہمارے ہاں ان کا شمار چنے ہوئے نیک لوگوں میں تھا. جن کو اللہ یاد کرے، جن کو اللہ تعالیٰ چنے، آپ بتائیے کہ پھر ان کی کیا شان ہوگی. ان کی ساری باتیں ہیں دیکھنے کی. اگلی آیتوں میں ان کا بہت ہی پیارا انجام ہے، اس کو انشاءاللہ ہم بعد میں دیکھتے ہیں تلاوت سن کے. وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ. وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ. وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ، إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ، وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ. اللہ تعالیٰ نے اتنے پیارے چنے ہوئے نبیوں کا تذکرہ کیا اور کہا کہ جو چیز ان کو اللہ کی ہاں بڑا کر گئی، وہ ان کے دلوں میں آخرت کی یاد تھی. کیا پتہ چلا کہ دنیا کے اندر کسی انسان کو کوئی عزت ملے یا آخرت میں ملے، اللہ نے جو ان کو سرفراز کیا، جو نوازا، اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ ان کے دلوں میں دنیا کی طلب نہیں تھی، دنیا پرستی نہیں تھی، ان کی ساری فکریں، ان کی ساری خوشیاں، ان کے سارے غم آخرت کے لیے تھے. وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے شہری تھے. اس دنیا میں آپ دیکھیے کہ لوگ ایک ملک کی سٹیزن شپ لینے کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں، گرین کارڈ لینے کے لیے شاید لوگ ساری ساری زندگی انتظار کرتے رہتے ہیں اور اس کے بعد موت کا کارڈ آ جاتا ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ جنت کے سٹیزن شپ ہونے والوں کی بات کیا ہے، کہ ان کو فکر یہ تھی کہ ہم جنت میں لیگل ہوں. بعض لوگ دنیا میں لیگل ہوتے ہوتے وہاں انلیگل ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو چیز بندے کو دنیا اور آخرت میں فائدہ دے گی وہ بھی خالصۃ ذکر الدار، خالص کر لیا، چن لیا، اخلاص آ گیا، مخلص سے مخلص بن گئے اور صرف آخرت کی یاد. جو بندہ آخرت کو سنوارنا چاہے گا اس کی سوچ بالکل فرق ہوگی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کن فی دنیا کا انکا غریب عابر السبیل، اس دنیا میں اس طرح رہو جیسے کہ تم راہ چلتے مسافر ہو یا اجنبی ہو. تو جو آخرت کو اپنا گھر سمجھے گا انشاءاللہ وہ وہیں کے نفع نقصان کو تولے گا، اور پھر ایسا بندہ اللہ کے ہاں کیسا ہے، انہم عندنا لمن المصطفین الاخیار، اور یہ حسرات ہمارے نزدیک چنے ہوئے بہترین لوگ تھے. ایک چناؤ دنیا میں ہوتا ہے، مس ورلڈ، کوئی گینیس بک کی ریکارڈ، کوئی کسی سال کی فلاں، کوئی اسی مہینے کے فلاں. اللہ کہتے ہیں اصل سلیکٹڈ چوزن پیپل یہ تھے، مصطفین، مصطفیٰ سے، جو اردو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اکثر لفظ آتا ہے، سوات فا یا اس کا روٹ ہے، صفیہ چنی ہوئی عورت کو کہتے ہیں، صفائی پیسی سے، اور اخیار خیر سے ہے، چنے ہوئے، چوزن. خیرہ کہتے ہیں چناؤ کو، پیچھے ہم نے آیت تخیر میں بھی یہ روٹ پڑا تھا، یعنی یہ ہیں اصل چنے ہوئے. کبھی آپ انبیاء کرام کی زندگی میں جھانک کے دیکھیں، آپ کو چنے ہوئے لگتے ہیں؟ حضرت ایوب علیہ السلام کے وہ سال جو آزمائش کے تھے، اگر کوئی اس وقت کہتا کہ تمہیں پتہ ہے کہ ایوب چنے ہوئے ہیں تو کوئی مانتا؟ چنے ہوئے لوگوں کی زندگی کو بہت زیادہ لوگوں کے لیے قابل رشک نہیں ہوتی، لیکن اصل وہ شخص ہے جو چنا جائے آخرت کے لیے. دنیا میں کچھ مل جائے نہ ملے یہ بات کی بات ہے. پھر کچھ اور انبیاء کرام کا تذکرہ، وَاذْكُرِ اسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ، اور یاد فرمائیے اسماعیل، یسع اور ذی الکفل کو، سارے کے سارے چنے ہوئے لوگوں میں سے تھے. اسماعیل تو پیچھے بھی گزرا، الیسع اور ذی الکفل یہ بنی اسرائیل کے دو نبی تھے، اور ان کا ذکر دو جگہ ہے، قرآن پاک میں سورۃ انعام میں اور دوسرے یہاں، اور ان کی کوئی تفصیلات بھی ہمیں نہیں ملتی. بعض کہتے ہیں کہ حضرت الیاس کے چچا زاد بھائی ہیں اور ان کے نائب تھے، اور انہی کی بھی وفات کے بعد نبوت بھی ان کو ملی. بہرحال یہ وہ چنے ہوئے لوگ ہیں جن پہ کوئی بھی رش کرنا چاہے تو کر لے. سارا ذکر کر کے فرمایا، ہاذا ذکر، یہ نصیحت ہے. کیا نصیحت ہے؟ یہ انبیاء کرام کی زندگیاں لوگوں کے لیے تذکیر کی ہیں. ایک چشمہ پھوٹا تھا ایوب کے لیے پانی کا، وہ تو وہیں بند ہو گیا، لیکن ایوب علیہ السلام کی زندگی سے نصیحت لینے کے لیے ہدایت کا جو چشمہ ہے وہ کبھی نہیں بند ہوگا. ہاذا ذکر، یہ ریمائنڈر ہے، اس کی فکر کرو، ان کی زندگیوں سے بات لو، ان کی پاکیزہ زندگیوں کو اپنے لیے رول ماڈل بناؤ. آپ دیکھیے کہ عموماً لوگوں کے ہاں عام شخصیات کے جنم دن منانے کا رواج ہوتا ہے، یہ اس کی برتھ ڈے ہے، یہ ان کی ڈیتھ اینیورسری ہے، یہ برتھ ڈے اینیورسری ہے، ملا کیا؟ صرف سیلیبریشنز. اللہ تعالیٰ ان چنے ہوئے اعمال کا تذکرہ کرتے ہیں جو ان نبیوں میں تھے، تو ہمارے لیے بھی اس میں عمل کی بات ہے کہ لوگوں کے جینے یا مرنے سے بے نیاز ہو کر یہ دیکھو کہ انہوں نے اس مختصر سی زندگی میں کیا کیا. خوشی منانی ہے تو یہاں کے کیے ہوئے کاموں کی منائیں، غم منانا ہے تو یہاں کے کیے ہوئے گناہوں پہ منایا جائے. کہا ان للمتقین لحسن مآب، بے شک پرہیزگاروں کے لیے بہت عمدہ ٹھکانا ہے. اصل ٹھکانے وہاں ملیں گے، دنیا کے تو جو ہیں وہ تو مل گئے، اچھے بھی ہوں گے تو بھی چھن جائیں گے، برے بھی ہوں گے تو بھی چھن جائیں گے. اب آگے جنت کی کچھ جھلکیاں. ان سارے انبیاء کرام کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی ساتھ رکھتے ہوئے سوچئے کہ کیا میرے پاس کوئی ٹوٹی پھوٹی نیکیاں ہیں کہ میں ان جنتوں میں جا سکوں. فرمایا، جنات یتنی مفتحت لہم الابواب، صدا بہار باغات ہیں، کھلے ہوئے ہوں گے ان کے لیے سب دروازے. پہلی بات ہے کہ ایک جنت نہیں، جنات. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک جنتی کو ایک ہی وقت میں مختلف قسم کی جنتیں بھی ملیں گی. مثلا آپ دیکھیے کہ ہم میں سے اگر کوئی کینیڈا میں رہ رہا ہے تو وہ صرف کینیڈا میں رہتا ہے، کوئی कोई अमेरिका में तो सिर्फ अमेरिका में, कोई नॉर्वे में आ गया तो सिर्फ नॉर्वे में, पाकिस्तान में तो पाकिस्तान में, मुमकिन नहीं है। इल्ला ये कि हम घूमने फिरने जाएं या फिर एक जगह से उठ के मूव करें दूसरी जगह। इसके बरक्स जन्नत में एक जन्नती के लिए मुख्तलिफ मराहिल होंगे, कैसे होंगे ये तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन हमारे लिए ये तलब होनी चाहिए कि अल्लाह हमें भी ऐसे लोगों में दाखिल कर देना जिनको तो जन्नतें देगा। और अदन कहते हैं हमेशगी के लिए, एवर लास्टिंग, कभी ख़त्म नहीं होंगे। दुनिया में अगर आप जन्नत नुमा किसी जगह में चले भी जाएं तो वहां से वापस आना पड़ेगा, वहां से वापस कोई नहीं आएगा। और जन्नत अदन की खूबी आपको मालूम है क्या, कि जो तीन चीज़ें अल्लाह सुबहाना तआला ने अपने हाथ से बनाई, जैसे आदम अलैहिस्सलाम जिनका तस्करा आगे आ रहा है, इसी तरह तौरात के बारे में आता है कि अल्लाह तआला ने अपने हाथ से लिखी, और तीसरी चीज़ जन्नत अदन, इसको अल्लाह ने अपने हाथ से बनाया। बहुत ग्रीन जन्नत होगी ये, मुफत्तहतन मफूल है देखिएगा, खुले हुए, फतह से, सूरत अल-फातिहा में भी यही रूट देखा, और अल-अबवाब दरवाजे, क्या मतलब है कि उनके लिए दरवाजे खुले हुए होंगे। एक तो इसका मतलब ये है कि जन्नती जो है बेरोक टोक जहाँ जाना चाहें आना चाहें, कोई रुकावट नहीं, दरवाजे नहीं खुलवाने पड़ेंगे, डोर बेल पर नॉक नहीं करना पड़ेगा, अपना तारुफ नहीं करवाना पड़ेगा। दूसरा इसका एक और मफहूम यह कि जन्नत के दरवाजे खोलने के लिए किसी कोशिश की हाजत नहीं होगी, बल्कि बस ख्वाहिश करेंगे और वही कहते हैं टच सिस्टम, टच भी नहीं करना पड़ेगा, रिमोट कंट्रोल होंगे। आजकल आप देखिए कि बस एयरपोर्ट्स पे और पब्लिक स्पॉट्स पे आप देखते हैं कि कोई ऐसे दरवाजे होते हैं जो ही आप उसके पास जाते हैं वो खुल जाते हैं। नया नया बंदा आए तो उसको ये बड़ा अच्छा लगता है, वाह खुद ही खुल गया, क्या किया उन्होंने, सेंसर लगा दिए, जो ही आप पास जाते हैं वो खुल जाते हैं। तो ये एक ऑनर होता है, एक इस्तकबाल होता है कि हम तुम्हारे मुंतजर हैं। एक वो मेहमान है वो आपके घर आए, दरवाजे खटखटा खटखटा के जब जाने लगे तो आप डोर खोलें, और एक वो है जिसके लिए आपके नहीं अंदर ही आ जाएं। और हमारे यहाँ तो ये जुमला भी बोलते हैं ना कि आपके लिए हमारे घर के दरवाजे खुले हुए हैं। यहाँ ऐसे ही लगता है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि बस मेहनतें करके आ जाओ, अल्लाह के फैसलों पर राजी होके आ जाओ, तुम्हारे लिए दरवाजे खुले हुए हैं। जन्नत का एक दरवाज़ा जो खुलता है वो एक मोमिन की कब्र में खुलता है। अल्लाह के नबी सल्लम की रिवायात का खुलासा है कि जब एक नेक बंदा जिसने अपनी ज़िंदगी अल्लाह की अतात में गुजारी है और अल्लाह जिसके हाल पर रहम करे, जन्नत में जाता है, फिर उसका हिसाब किताब होता है, मुनकर नकीर आते हैं, उनसे बड़े प्यार से सवाल जवाब पूछते हैं, उसके बाद फिर फरिश्तों को हुक्म दिया जाता है कि इसकी कब्र में जन्नत की खिड़की खोल दो। फिर जब वो खोलते हैं तो यातीहा रीहुहा, उसके अंदर से फिर खुशबू आती है उसकी, और जन्नत की नेमतें उसके पास आती हैं, जिसको देख के उसको और यकीन होने लगता है कि अब असल जन्नत मिलेगी। और ऐसे जन्नती के बारे में आता है कि उसकी रूह को अल्लाह ताला आसमानों पे लेके जाते हैं और दूर से जन्नत का एक राउंड लगवा के आते हैं, और जब वो इतनी प्यारी जन्नत देखता है, और ये कब हो रहा होता है, जब दुनिया ले रोध हो रहे होते हैं, उसकी रूह के साथ क्या हो रहा है, जन्नती शख्स जो है नेक जिस्म से जब उसकी रूह निकलती है बड़े प्यार से निकलती है, फिर वो रूह उसको दुआ देती है कि कुंती फी जसदिन तैयब, मैं बड़े पाकीज़ा जिस्म में थी, तूने मेरी बड़ी हिफाजत की, मैं अल्लाह से दुआ करूंगी कि अल्लाह तेरी भी हिफाजत करे। अब इसके बाद बदन और रूह का ताल्लुक ख़त्म। असल जो है ना हम, जो मैं कहती हूँ ना मैं, मेरा नाम, ये मेरी रूह है, ये जिस्म जो आप देख रहे हैं ना ये एक ढांचा है, पहले इस पर बात कई दफ़ा हो चुकी है, असल रूह है। जब रूह जिस्म के इस बंधन से आज़ाद होती है तो खुशी मनाती है। आप देखिए कि आपको किसी तंग जगह में बंद कर दिया जाए आप खुश थोड़ी होंगे, आप घर के ढीले ढाले कपड़ों में होते हैं, रिलैक्स अपने घर में होते हैं, खुश होते हैं। फितरतन बंदे मोमिन की रूह जो है वो मौत के वक्त खुशी महसूस करती है कि सारे झंझट ख़त्म। कितने दुख होते हैं ज़िंदगी में आप देखिए, कभी भी कोई दुनिया से जाए तो आप सोचें कि उसको कितने गम थे, कितने मसाइब थे, सब छूटे, कोई बिल नहीं जमा कराना, कोई बच्चों की फीसें नहीं देनी, कोई मेहनत नहीं, डॉक्टरों के चक्कर नहीं, और बाज लोग तो इतनी बीमारी से मरते हैं कि जिस्म उनका सुइयां लग लग के स्याह हुआ होता है। हम इतने खुदगर्ज हो जाते हैं कभी कभी कि हम अपना हम मना रहे होते हैं, हाय वो चले गए, हम उनका नहीं सोचते कि अल्लाह ने उनको कितनी आसूदगी दी। हजरत फातिमा ने जब नबी सल्लम को देखा नज़ा के हालत में तो कहा हाय अब्बा जान, इतना गम, इतनी तकलीफ, तो कहा बेटी गम ना करो, इसके बाद आपके बाप को कोई गम नहीं आएगा। तो ईमान की बात है ना, खुशियाँ मनानी चाहिए कि सुकून से निकले। इंतज़ार करते थे सहाबा कराम, अबू दजाना गालिबन थे, जब मैदान जंग में जाया करते थे तो काफूर मल के जाते थे, कफन साथ लेके जाते थे, कहते थे मैं गया अब साफ, अब मैंने नहीं वापस आना। उनको जब वापस आना पड़ता था जंग से तो वो यूं हमारी तरह देखते थे जैसे किसी को सबको साथ जाना है और जगह ही ना मिली और कहा भी तुम वापस चले जाओ, अभी बस में जगह नहीं है। उनकी ये कैफियत थी। फर्क किस बात का है कि उनको जन्नात मुफत्तहत लहुम अलअबवाब वो दिख रहा होता था। क्या होगा वहां, मुत्तकीन फीहा यदउन फीहा बिफाकिहतिन कसीरतिन व शराब, तकिया लगाए हुए होंगे और तलब फरमाते हुए होंगे वहां तरह तरह के फल और मशरूबात। इंतहाई लग्जरियस किस्म की महफिल का जहन में तसव्वुर आता है। तकिया लगाना, मुत्तकी की जमा ये, वो शख्स जो तकिया लगा के बैठा हो, यानी वहाँ इतने प्यार से ये वहाँ मौजूद होंगे और जन्नत में अल्लाह सुबहान तआला इनको ये सब कुछ देंगे और साथ ही साथ फल खा रहे होंगे और पियेंगे। मैं ऐसे सोचती हूँ कि जैसे हम लोग बाहर के मुल्कों में रहते हैं ना, तो ना भी चाहें तो आपको कंपेयर करना ही पड़ता है कि अपने मुल्कों में रहने वालों से यहाँ वालों का लाइफस्टाइल अच्छा होता है। हम खाने भी अच्छे खाते हैं, प्योर फूड मिलते हैं। क्या कई दफ़ा ऐसा नहीं हुआ कि आप अपने खाने की टेबल पर बैठे हैं और एकदम आपको अपने भाई बहन याद आ जाए? वो भी वहाँ नेमते खाते हैं, अल्लाह ने बड़ी रहमतें की हैं, लेकिन कोई इमेजिन करे किसी के भाई बहन बड़े गरीब हैं, किसी भी ऐसी जगह में रहते हैं, बेचारों को रोटी सालन भी मिलता है कि नहीं मिलता। अब आप सोचें कि जब ऐसे किसी भाई बहन का ख्याल आपको आता है तो आपके दिल में क्या गुजरता है? मेरा अलग हलक से नहीं उतरता। बाद जगह देखा है कि बेटियाँ जो होती हैं खुद उनके मेकअप बहुत गरीब होता है, ससुराल में बहुत दौलत होती है, तो वो उनको खाना देख देख के अपने भाई बहन याद आते हैं। अब आप इस इमेजिनेशन को आगे लेके चलें, अगर हम अपने पास के खानों की तरफ उनको बुलाने की ख्वाहिश रखें और अगर हमें पता चल जाए कि हमारे भाई बहन जन्नत के खाने खा रहे हैं, तो सुकून मिलेगा कि नहीं? सोच बदल जाती है। यकीन करें, ये है असल में ऑप्टिमिज्म, ये है असल में सोचों को बदलने वाला वक्त, और इस चीज़ से सब्र बढ़ाता है। जब एक इंसान अपने किसी प्यारे को खोता है ना, तो उस वक्त ये सोचे, दुआ बस एक ही करे उस वक्त कि अल्लाह तू बस उसका पार निकाल दे, उसका मामला निकाल दे। तड़प के मांगे, आने वालों से के पढ़ो, तुम करो दुआ, मांगो अल्लाह इस वक्त हमारे प्यारे को बस तू माफ़ कर दे। अल्लाह के नबी एक मौके पर जनाजे के साथ थे और कब्र के खुदने में थोड़ा सा टाइम था, आप बैठ के वहीं, फिर आपने ज़मीन पे कुछ लकीरें खींचनी शुरू की, यानी ऐसे वक्त में भी आप नसीहत करते थे। और आपने देखा कि जब मैयत को दफन किया तो आपने कहा कि सल्लल्लाहु अलाफिया फ़इन्नहु युसल्लुल आन, अपने इस भाई के लिए अब दुआ मांगो क्योंकि इस वक्त इससे अंदर सवाल हो रहा है, आफियत मांगो। अल्लाह मसब्बित होला सवाल ही मुनकर व नकीर, अल्लाह इसको साबित रखना मुनकर और नकीर के सवालों पे। किसी का एक छोटा सा इंटरव्यू होना होता है, कोई छोटा सा INS का कोई ट्रीटमेंट हो, तो सारा ख़ानदान दुआएं कर रहा होता है, अल्लाह करे खैर से ये पास हो जाए। तो इतने बड़े इम्तिहान आने वाले हैं, और जो वो इन सारे इम्तिहानों से पाक होकर जन्नत की महफिलों में बैठ जाए, हमने क्या करना है उसको रोके? हमने क्या करना है उसको यहाँ दुनिया के दुखों के लिए रख के? असल मसला आखरत का मसला है, खालिसत ज़िक्रदार। जिसको दुनिया में अपनी भाई बहनों की आखरत का फिक्र हुआ, वो उनकी मौत पे नहीं डरता, वो रोता भी नहीं, वो कहता चलो शुक्र अच्छे गए। जब भी कोई नेक इंसान मरता है ना, या आप किसी भी नेक इंसान जिसको आप अपने गुमान में नेक समझते हैं, आप कभी उसकी मौत का सोचे ना, तो आपका दिल नहीं बैठता, आप कहते नहीं यहाँ से तो अच्छे ही होंगे, इससे तो बहुत ही अच्छी जगह पर होंगे। मसला बिगड़ता है जब दुनिया में खराबियाँ की हुई हैं। अब देखिए कि जो जीते हैं उनका तुम्हें ज्यादा गम होना चाहिए, क्या इतनी प्यारी नेमत है उनके पास कुछ नहीं। और मैं कहती हूँ कि जो दुख के लम्हे ना, अगर उस वक्त बंदा अपने प्यारों को ये पैगाम दे ना कि उसकी जगह खुद को महसूस करो, उसकी जगह खुद को महसूस करो, फिर बात बनती है। हम डेथ बेड पे दूसरों को महसूस करते हैं, खुद को नहीं कर पाते। जो करेगा आज दुनिया में, उसके लिए एक और मौका है। जिंदगी तो ये है कि जो इंसान को दुनिया में रहते हुए जन्नत की तलब करवा दे और जन्नत की नेमतों को देख के, तो किसका दुनिया में दिल करे रहने को? कवइंदहुम क़ासिरातुत तर्फ़ अतराब, और इनके पास नीची निगाहों वाली हम उम्र खूबसूरत बीवियां होंगी। क़ासिरात, क़ासिरत उनकी जमा है, वो औरत जिसकी निगाहें झुकी हुई हों। कसर कहते हैं ना थोड़े को, छोटा करने को, नमाज कसर। तो छोटी निगाहें क्या होती हैं कि इधर उधर नहीं देखती रहती, वो औरतें जिनकी नज़रें सिर्फ अपने शौहरों तक ही रहती हैं। और तर्फ किनारे को कहते हैं, यानी झुकी हुई निगाहें इशारे में हैं। और अतराब तिरब से है, ताराबा हम उम्र या आपस में प्यार मोहब्बत करने वालियाँ। किस के हम उम्र थी? बाज़ कहते हैं कि जन्नत की औरतें सारी आपस में हम उम्र होंगी, यानी उनमें सुखनापे की कोई बुराई नहीं होगी कि कोई आला है, कोई बड़ी उम्र की है, कोई छोटी है। और दूसरा अतराब से लिया गया कि शोहर और बीवी आपस में हम उम्र होंगे, तो इससे फिर एक साइड का इशू जो نکاح کے موضوع میں ہم دیکھ چکے ہیں کف کا کہ شادی کے صورت میں عمروں میں مناسبت دیکھنی چاہیے، اس سے محبت بھی بڑھتی ہے، ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا، اس کی بہت بڑی دلیل حضرت خدیجہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہے، لیکن بہرحال کہ جب شوہر اور بیوی کی عمروں میں بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا نا تو وہ ہم مزاج ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ جب بہت بڑی عمر کے شوہر مل جاتے ہیں نا تو وہ بیویاں بجھ کے رہ جاتی ہیں، مرد کے جذبات مر چکے ہوتے ہیں۔ اس کا اپوزٹ بھی ہوتا ہے، بعض دفعہ مرد چھوٹی عمر کا بہت ہوتا ہے اور بیوی میچور ہوتی ہے، تو وہ ایک دوسرے کو میچ نہیں کر پاتے۔ ایک چیز ہے جو ان سارے فرقوں کو ختم کر دیتی ہے اور وہ دین ہے، سچا دین جب آتا ہے، مجاہدانہ سوچ ہوتی ہے، جب جنت سامنے آتی ہے، پھر لوگ بیواؤں سے بھی شادیاں کر کے اس سے زیادہ خوش رہتے ہیں جتنا لوگ کنواریوں کے ساتھ بھی نہیں رہتے۔ تو بہرحال ایک سائڈ ایشو ہے کہ جنت میں بیویاں بھی ہوں گی، ہم عمر ہوں گی۔ ہاں سما تو ادون لی یوم الحساب، یہ ہے وہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا روز حساب کے دن کے لیے، مل گیا نا۔ آپ ذرا اپنے لیے یہ جملہ لکھیں، آپ کو کوئی کہہ رہا ہے کہ ہاں سما تو ادون، یہ ہے وہ وعدہ، اور یہ کب کہے گا کوئی ہمیں؟ جب ہم فوت ہو کے جنت میں جائیں گے۔ جس کو یہ کہہ دیا جائے لو بھائی اللہ نے سارے حساب چکا دیے، تو پھر آپ سوچئے کہ اس سے بھی زیادہ کوئی خوشی کا موقع ہوگا؟ اتنے پیار سے وہاں ویلکم کہا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ وہاں لوگوں کو خوشخبریاں سنوا رہے ہیں اور اتنے پیارے کام کروا رہے ہیں، کیا اس کے لیے کوشش نہ کی جائے؟ کَإِنَّهَا سَلَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَفَاد، بے شک یہ ہے ہمارا دیا ہوا رزق جو کبھی ختم نہ ہوگا، یہ نہیں ختم ہوتا، کنٹینیوٹی ہے اس میں، ایور لاسٹنگ ہے۔ دنیا کی ہر نعمت ختم ہو جاتی ہے ایک وقت پہ، حتیٰ کہ دنیا کے غم بھی ختم ہو جاتے ہیں، لیکن جنت کے غم، جنت کی خوشیاں کبھی نہیں ختم ہوگی۔ لفظ نفاد کیا ہے؟ نون فا دال، ینفدو کا لفظ آپ پڑھیں گے کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔